یہ دوستوں کے سوالات ہیں اور بہت اچھے اچھے سوالات ہیں جو آپ حضرات کی دلچسپی کی رمادی کرتے ہیں ماشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے کہ انسانی حقوق میں یہ بات بھی ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کو اذیت نہ دی جائے. اقوام متحدہ تو اس بات کو فرض شمار کرتے ہیں، تو پھر کو مسلمانوں کو ڈنمارک والے اذیت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر کے خاکے چھپاتے ہیں. اقوام متحدہ کے بس میں یہ نہیں کہ اس فیل سے روک دیں. ڈنمارک والوں کا موقف کیا، یہ تو آزادی رائے کی شک میں تفصیل سے آئے گا کہ ہمارا موقف کیا، ان کا موقف کیا ہے. لیکن اقوام متحدہ کے بس میں کچھ آپ کے حق میں کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے خلاف کرنے کے لیے اس کے بس میں سب کچھ ہے اور آپ کے حق میں کچھ کرنے کے لیے اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ دوہرا معیار ہے اس کا، وہاں آزادی رائے کی شک کی بات ہوگی تو ان شاء اللہ تفصیل سے بات کروں گا اس پر. موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے اوپر جو ظالم اور جابر حکمران دشمنوں کی طرف سے مسلط ہیں، ان کی جانب سے کیے جانے والے معاہدے کیا عامت المسلمین کے لیے حجت ہیں، جبکہ اس کا تمام تر فائدہ کفار ہی کو پہنچ رہا ہے؟ تو ان سے ہم آہنگی کرنے کا مطلب، آپ کی جو حکومتیں ہیں نا اسلامی نہیں ہیں لیکن مسلمان ہیں، اس کو بھی اپنے درجے میں رکھیں باپ. آپ کی حکومتیں اسلامی نہیں ہیں لیکن مسلمان حکومتیں ہیں. جب تک خلافت کا نظام قائم نہیں ہو جاتا، اللہ کرے جلد ہو، اس وقت تک یہی خلا پر کرتی ہیں. جمعے کے لیے شرط ہے کہ امیر ہو یا اس کا نمائندہ ہو، جب تک نہیں ہے کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہی مسلمان حکومت باہر جیسی کہ ظالم جابر جیسی ہیں اور وہ ہماری نمائندگی وہی کرتی ہیں، اس لیے قانوناً تو ہم ان کے معاہدات کے پابند ہیں، پابندی کرنی پڑتی ہے. وہ ہمارے نمائندے ہیں، غلط ہیں صحیح ہیں. جب تک اسلامی خلافت قائم نہیں ہو جاتی تو بطور مسلمان حکومت کے ظالم جابر جیسے بھی ہوں. اب حجاج بن یوسف نے وہ عادل حکمران تھا لیکن سندھ کے ساتھ جو بھی کیا وہ ہم نے قبول کیا ہوا نہیں کیا ہوا، تو یہ اپنی جگہ پر ہی بات. مکالمہ بیرون مذاہب، یہ ہمارے موضوع سے گزر کے پھر کبھی بات کریں، یہ لمبا لمبا مسئلہ. پاکستان ویٹو پاور حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا ہے؟ عالم اسلام نہیں کر رہا تو پاکستان کیا کرے گا؟ غریب آواز ہے، جائز حق ہے. میں نے بتایا تھا کہ مہاتیر محمد نے اس کی آواز اٹھائی تھی، لیکن مسلمان حکمران یہ تو سب امریک اس کے مغرب کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. حق ہمارا ہے لیکن ہماری بات مسلمان حکمرانوں میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا. افغانستان میں طالبان حکومت اقوام متحدہ کے معاہدہ میں شامل نہیں تھی، تو کیا وہ غلام لونڈی بنا سکتے تھے؟ اگر بنا سکتے تھے تو کیوں نہیں بنائے؟ بنا سکتے تھے لیکن بنانا ضروری نہیں تھا ان کے لیے، انہوں نے اس کو ترجیح دی کہ نہ بنائیں تو بہتر ہے. اقوام متحدہ کے قانون میں کوئی ایسی شک یا شرط ہے جس کی بنیاد پر تمام شروع کار اطلاق پابندی کو ضرور کرا دیا گیا ہے؟ اگر ہے تو اس معاہدہ کی شرعی حیثیت ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ تو معاہدہ ہونا اور مشترک معیار ہونا ہی یہ بڑی شرط ہے کہ اس کی پابندی ضروری ہے، اور اس کے خلاف میں نے بتایا کہ اس کی خلاف ورزی پر کاروائیاں ہوتی ہیں. شرعی حیثیت تو یہ ہے کہ ہمارے لیے مین وان قابل قبول نہیں ہے. اس کو اگر مین وان قبول کرتے ہیں، یعنی نظر عمل تو ہم نے قبول کیا ہوا ہے تو حیثیت الگ الگ ہے، عمل تو ہم نے قبول ہم سے دائرے میں ہے، لیکن ذہنی طور پہ نظری طور پہ قبول کرنے کا مطلب قرآن و سنت کے بیشتر احکام سے دستبرداری ہے، اس لیے وہ ہم عقیدے اور اصول کے طور پر اس کو قبول نہیں کرتے. جمہوریت سوسائٹی کی خواہشات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. ہمارے ہاں آج کا مغربی جمہوریت کا دورہ ہے. اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ساری خرابیوں کی جڑ خلافت کی رکاوٹ یہی ہے. تو پھر جمہوری عمل میں حصہ لینا خصوصاً علماء طبقہ کے لیے چہ ماہانہ دہارت یہ مستقل ایک شکار ہی ہے. اس پہ بحث ہوگی کہ جمہوریت کی کون سی صورت ہے اور کون سی نہیں ہے. یہ دفعات پوری ان شاء اللہ امید ہے کہ کل اس پہ بحث ہوگی تفصیل سے ہوگی ان شاء اللہ. سوال یہ ہے کہ اس چارٹر کی وجہ سے ہمارے بہت سے احکامات زد میں آتے ہیں, حتیٰ کہ نصوص قطعیہ کی مخالفت بھی ہو رہی ہے. تو جن لوگوں نے اس پر چارٹر پر دستخط کیے ہیں ان کے ایمان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں مفتی نہیں ہوں. مجلس تحفظ دارالافتاء سے مسئلے, مجلس تحفظ حدود اللہ کا کیا بنا؟ اس پیش رفت کو کیوں ختم کیا گیا؟ مجلس تحفظ حدود اللہ بنی ہی نہیں ہے. بنانے کا اعلان ہم نے کیا تھا لیکن نہیں تشکیل پا سکی. اس کے اسباب کیا تھے میرے خیال میں خود بخود منظر عام پر آ جائیں گے چند دنوں میں, اس پر مجھے کچھ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نہیں بنا ہی نہیں سکتے. بنانے کا اعلان کیا تھا, نہیں بنا سکتے. جن اقوام کو ویٹو پاور حاصل ہے ان ممالک نے کتنی مرتبہ ویٹو پاور استعمال بہت دفعہ کی ہے, جب بھی ضرورت پڑتی ہے کر دیتے ہیں. انڈیا یہ روس سے کئی دفعہ کی ہے. چین نے ہمارے حق میں کی تھی ایک دفعہ. بہت سے لوگ امریکہ ہمیشہ کرتا ہے اسرائیل کے حق میں, بہت سے لوگوں نے کی ہے. جہاد اقدامی ان احکامات سے جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہے, کیا اس سے متعلق اقوام متحدہ کا کوئی قانون جو اس کی ممانعت کرتا ہو, کیا وہ مسلمانوں پر حجت ہے؟ ہم پر اس کے تو وہ سارے قوانین جو قرآن و سنت سے متصادم ہیں ہم پر حجت نہیں ہے. صرف جہاد اقدامی کی بات, وہ جہاد کیا ہے, اقدامی کون سا ہے, دفاعی کو وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اس کے جو قرآن و سنت سے متصادم ہیں شرعاً ہم پر وہ حجت, لیکن شرعاً کہہ رہا ہوں شرعاً وہ ہم پر حجت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ امریکہ کے بعد ایک اور قوم سے ہم نے مار کھانی ہے, تو وہ کون سی ہے؟ یہ میں اپنے انداز تاریخ کے تحت ہے, کوئی میں کوئی نصیحت ہی نہیں سنا رہا, اپنا اندازہ بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم ایک مار ہم نے کھانی ہے. جب مار کھانی ہے تو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو, پھر ایک مار, ابھی میرا اندازہ یہ ہے کہ ابھی ایک مار ہم نے اور کھانی ہے, اور کوئی بھی ہو پر جب مار کھانی ہے تو کسی سے بھی کھا لیں گے یار. جب ہم نے مباحات معاہدات کر کے ان کا ارتکاب اپنے اوپر ناجائز کیا تو ہم نے لما تو حرم احل اللہ کی نہیں بھائی, ہم نے اس کا اس کو حلال اور حرام قرار نہیں دیا. ہم نے تطبیق میں, وہ تطبیق میں ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم مباحات میں سے کس کا اختیار کریں کس کو نہ اختیار کریں. حلال کے ساتھ یہ لما تو حرم احل اللہ کے ساتھ ہم اس کو اب بھی حلال سمجھ رہے ہیں لیکن تطبیق میں اتنی گنجائش ہوتی ہے, فقہ اتنی جامد نہیں ہے. تطبیقات میں ہمیں اوپر نیچے کرنے کا حق حاصل ہے اجتماعی مفاد کے لیے. اچھا جی اب آگے دفعہ نمبر 5 پہ بات کی تھی, اب تھوڑی سی چھلانگ لگائیں گے. کتنی چھلانگ لگا سکتے ہیں آپ؟ دفعہ 16 پہ چلے جائیں. میں نے بتایا تھا کہ دفعہ نمبر 5 سے ہمارا پورا تعزیرات کا نظام, یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہے نا, اگر دفعہ نمبر 5 کو ہم پورے کا پورا من وعن قبول کر لیں, جو عملاً تو ہم نے کیا ہوا ہی ہے, میں نظری بات کر رہا ہوں کہ عقیدے اور اصول کے طور پر اگر ہم مان لیں تو ہمیں اپنے پورے تعزیراتی نظام سے کیا ہونا پڑتا ہے؟ دستبردار ہے, حدود سے بھی, تعزیرات سے بھی اور قصاص سے. اب ایک اور اسی دفعہ کی, اسی قسم کی دفعہ ہے. یہ کہتے ہیں خاندانی زندگی, خاندانی نظام, نکاح, طلاق, وراثت, حضانت, کفالت, پہلے اس کی اصطلاح سمجھ لیں ذرا. یہ قانون کی دنیا میں 2-3 اصطلاحات ہیں, فوجداری مقدمات, فوجداری قوانین, دیوانی قوانین اور آئلی قوانین. فوجداری قوانین کسے کہتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوں اور جس میں فوجداری اس میں کہتے ہیں کہ اس میں حکومت فریق ہوتی ہے. امن عامہ کو برقرار رکھنے کے لیے بعض جرم ایسے ہیں کہ جن میں فریق کون ہوتی ہے؟ حکومت. حکومت کسی کو پکڑ سکتی ہے کسی شکایت کے بغیر بھی, کوئی شکایت کرے نہ کرے تو قتل ہے مثلا, اور جو جس میں امن عامہ کو خطرہ ہے تو حکومت اس کو فوجداری قوانین کہتے ہیں. وہ لڑائی جھگڑے امن عامہ کے مسائل یہ سارے قوانین کیا کہلاتے ہیں؟ فوجداری. دیوانی قوانین کسے کہتے ہیں؟ اس کی ایک تو عام فام تشریح جو دیوانہ بنا دیتے ہیں, مطلب اتنا لمبا چلتے ہیں کہ آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے, لیکن نہیں, دیوانی قوانین وہ ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کے خلاف شکایت پر اس پہ اجتماعی امن عامہ گرد میں نہ ہو اور کسی کو ایک شخص کو دوسرے سے شکایت ہو تو وہ شکایت پر جو مقدمہ درج ہوتے ہیں کہ میرے سے پیسے دینے ہیں, میرے سے یہ ہوا تو اس لیے دیوانی مقدمہ مالیات کے اور جو شکایتی مقدمات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, اس پہ حکومت کارروائی نہیں کرتی. اگر آپ کو کچھ پیسے مار گیا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی اچھی گزرتی کی ہے تو جو گورنمنٹ کا کوئی درد سر نہیں, آپ شکایت کریں گے تو کارروائی ہوگی, شکایت نہیں کریں گے تو کارروائی نہیں ہوگی. یہ اس قسم کے مقدمات کیا کہلاتے ہیں؟ دیوانی, جن میں گورنمنٹ خود فریق نہیں ہوتی. ایک اصطلاح ہے پرسنل لا اور پبلک لا. پبلک لا اور پرسنل لا کہتے ہیں خاندانی قوانین, القوانین الشخصیت, اور انگریزی میں پرسنل شخصی قوانین, آئلی قوانین, فیملی قوانین, یہ مختلف اصطلاحات ہیں. یہ اس کے متعلق خاندان اور اس سے متعلقہ شادی, نکاح, طلاق, وراثت, حضانت, کفالت, ولایت, کفات, یہ جو ہمارے احکام ہیں یہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ آئلی قوانین. آئلی قوانین کہہ لیں, پرسنل لا کہہ لیں, شخصی قوانین کہہ لیں, فیملی قوانین, کوئی خاندانی قوانین کہہ لیں, وہ ہمارے یہ قوانین کہلاتے ہیں. اس میں یہ آج کی دنیا کے یہ مسلمات میں سے ہے کہ اگرچہ یہ مسلمات صرف ان کے لیے ہمارے لیے نہیں ہیں, آج یہ جو جھگڑا چل رہا ہے برطانیہ میں, جو ڈاکٹر رومن ولیم رومن نے جو آرچ بشپ آف کنٹربری, میں نے بتایا تھا کل جو پروٹیسٹنٹ کا سربراہ ہے دنیا کا, اس نے مطالبہ کیا کہ برطانیہ میں مسلمانوں کو ان کے پرسنل لا دیے جائیں شرعی قوانین. یہ حق ہے, اس سے کوئی ہمارے لیے ہمارے ساتھ کوئی بہت زیادہ احسان نہیں کیا. ہمارے اس ملک میں عیسائیوں کو پرسنل لا میں ان کے قوانین کا پر عمل کا حق, نکاح اپنے طریقے سے کرتے ہیں, ہمارے طریقے سے کرتے ہیں, قانون ان کو حق ہے, شرن بھی ہے کہ نہیں ہے, ہم نے دیا ہوا ہے, ہمارے جو فقہا سب دیتے ہیں. ہمارے فقہا کیا کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا نکاح اور طلاق آپ کے قانون پر ہوں گے, ان کے قانون پر, ان کے ہاں جو بچے حضانت, وکالت, کفالت جو ہے وہ آپ کے قانون پر ہوگی. نہیں, ہمارے فقہا بھی کہتے ہیں, ہم نے بھی 22 نکات میں جب طے کیا تھا لکھا کہ اقلیتوں کو پرسنل لا میں کے قوانین کے مطابق تحفظ دیا جائے گا. تو بھائی جو ہم نے دیا ہوا وہ وہاں مانگ رہے ہیں, یہ مسلمات میں سے ہے, کیونکہ بہت بڑا تیر نہیں مار رہے, یہ ہمارا حق ہے کہ شخصی قوانین میں ہمیں اپنے قوانین پر عمل کا حق ہے, شخصی معاملات میں ہمیں ہمارا نکاح طلاق ہمارے قانون کے مطابق ہو, ہمارے وراثت وغیرہ ہمارے قانون کے مطابق ہو. لیکن یہ ہم سے مانگتے تو ہیں, جب یہ لوگ مغرب والے یہاں مطالبہ کرتے ہیں اقلیتوں کے لیے تو کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو پرسنل لا میں ان کے قوانین کا حق دیا جائے, اور یہی حق ہم وہاں مانگ رہے ہیں برطانیہ میں, تو ہمیں دینے کے لیے تیار؟ بات یہ درمیان میں بات آگے جو میں نے سمجھا دی کہ کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار, امریکہ میں ہے ہمیں, ہم خود عمل نہیں کر رہے, لیکن امریکہ میں یہ یہودیوں کو بھی حق حاصل ہے اور ہمیں بھی حق حاصل ہے, وہاں شرعی عدالتیں ہیں اور ہم فیصلے کرتے ہیں بعض شہروں میں, لیکن چونکہ وہاں ہم آپس میں متفق نہیں ہو سکے اس لیے ہم اس سے صحیح طور پہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. لیکن امریکی دستور میں یہ حق ہے کہ آپ مالیاتی قوانین میں بھی, مالیات میں لین دین کے معاملات میں بھی اور شخصی قوانین میں بھی آپ اپنے قوانین پہ عمل کر سکتے ہیں, عدالتیں رجسٹر کروا سکتے ہیں اور اس سے آپ کے فیصلے نافذ ہوں گے. یہی بھاگ برطانیہ میں مانگا جا رہا ہے جو ہم نے یہاں اقلیتوں کو دیا ہوا ہے. خیر, خاندانی قوانین میں ہمارے اپنے قوانین ہیں, نکاح کے اپنے اصول ضابطے ہیں, طلاق کے اپنے اصول رابطے ہیں اور وراثت کے اپنے اصول رابطے ہیں. ان تینوں قوانین پر آج کی دنیا کو اعتراض ہے. نکاح بھی، طلاق بھی، کفالت بھی اور حضانت بھی اور وراثت بھی اور ولایت بھی اور کفالت، سب پر دنیا کو اعتراض ہے. اور ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض کی وجہ یہ دفعہ ہے. پڑھ لیجئے ذرا، دفعہ نمبر کون سی ہے؟ 16. اس کی تین شکے ہیں. بالغ مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی ایسی پابندی کے جو نسل، قومیت یا مذہب کی بنا پر لگائی جائے، شادی بیاہ کرنے اور گھر بسانے کا حق ہے. مردوں اور عورتوں کو نکاح، ازدواجی زندگی اور نکاح کو فسخ کرنے کے معاملے میں برابر کے حقوق حاصل ہیں. ایک شک. دوسری، نکاح فریقین کی پوری اور آزاد مردی کی آزاد رضامندی سے ہوگا. دو. تیسری، خاندان معاشرے کی فطری اور بنیادی اکائی ہے اور وہ معاشرے اور ریاست دونوں کی طرف سے حفاظت کا حقدار ہے. یہ تین باتیں. کہ پہلی بات، یہ قانون یہ کہتا ہے کہ نکاح بالغ مردوں اور عورتوں کا تسلیم کیا جائے گا. کس کو، کن مرد اور کس مرد اور کو حق حاصل ہے؟ بالغ. بالغ مرد اور عورت کو نکاح کا حق حاصل ہے. صغیر اور صغیرہ کے نکاح کو یہ تسلیم نہیں کرتے. آپ کے ہاں ہے یا نہیں؟ صغیر اور صغیرہ کے نکاح، صغیرہ کے نکاح کے احکام آپ کے ہاں ہیں یا نہیں ہیں؟ آج کے قانون میں صغیر اور صغیر نابالغ کا نکاح تسلیم نہیں کیا جاتا. آپ کے ملک کے قوانین میں بھی یہ ہے کہ لڑکی کی عمر کتنی متعین ہے نکاح کے لیے؟ 16 سال. اور لڑکے کی؟ 18 سال. 18 سال سے کم لڑکے کا اور 16 سال سے کم لڑکی کا نکاح اگر آپ پڑھائیں گے، قانوناً جرم ہے. عائلی قوانین یہاں نافذ ہیں، عائلی قوانین کے روح سے یہ کیا ہے؟ جرم ہے. کیونکہ لوگوں کا اس پر ایمان اعتقاد نہیں ہے، اس لیے لوگ عمل نہیں کرتے. لیکن قانون یہ پوزیشن ہے کہ اگر کوئی آدمی شکایت، آپ نے نکاح پڑھایا کسی کا، اس لیے شکایت کر دی کہ لڑکی 15 سال کی ہے، 16 سال سے کم ہے، اور وہ ثابت ہو گیا تو لڑکی لڑکا تو گرفتار ہوں گے، کہ مولوی صاحب بھی گرفتار ہوں گے. سزا ہے اس کی 3 مہینے قید سزا ہے اس کی. تو آپ نے 16 سال سے کم لڑکی کا نکاح کیوں پڑھایا؟ اور 18 سال سے کم لڑکے کا نکاح، نکاح کے بغیر جو ہو ٹھیک ہے، نکاح نہیں درست. یہ ہمارا قانون، ہمارے ملک کا قانون بھی ہے. اور بیرون ملک بھی، وہ بھی ایک مدت سے پہلے نکاح کو، بغیر نکاح کے سارے معاملات قبول ہیں، لیکن نکاح قبول ایک بار پرکشن میں آیا. اس کو اگر قبول کر لیں تو آپ کے صغیر اور صغیرہ کے نکاح کے جتنے احکام ہیں، کچھ احکام ہیں یا نہیں ہیں؟ صغیرہ کی ولایت، ولایت اجبار، ولایت غیر اجبار، اور یہ اور وہ فلاں اور بلی، یہ سارے احکام آپ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف کر دیں. دوسری بات کہ بغیر کسی، ہر بالغ مرد اور عورت کو آپس میں شادی کا حق ہے، لیکن بغیر کسی ایسی پابندی کے جو نسل، قومیت یا مذہب کی بنا پر لگائی جائے. کوئی امریکی کسی آسٹریلیا کے عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں. کوئی چائنیز کسی روسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ. کوئی کالا گوری سے شادی کرنا چاہتا ہے تو، کوئی گورا کالی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ. کوئی مسلمان یہودی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو، کوئی ہندو سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کوئی سکھ کسی مسلمان سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو. مذہب کی بنیاد پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، نسل کی بنیاد پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، قومیت کی بنیاد پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اس کو آپ قبول کرتے ہیں؟ کون سی بات قبول کرتے ہیں، کون سی نہیں کرتے؟ نسل اور قومیت کی بات ہم بھی کہتے ہیں. اور کوئی روسی کسی افریقی سے شادی کرتا ہے، میں کیا کروں؟ ایک مسلمان افریقی ہے، ایک ایشین ہے، لڑکی، کوئی کہتا نہیں. نسل اور قومیت کا فرق ہم بھی نہیں مانتے. اگر مذہب کا فرق مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے شادی کر سکتی نہیں کر سکتی. مسلمان مرد کسی غیر مسلم سے شادی مطلقا غیر کتابی سے شادی. ہمارے یہ مذہب کی جو رکاوٹ ہے یہ مسئلہ بنی ہوئی. یہاں کیا ہے کہ رنگ نسل قومیت اور مذہب کی کسی رکاوٹ کے بغیر دنیا کا کوئی بھی بالغ مرد کسی بھی بالغ عورت سے شادی کر سکتا ہے. آپ اس میں ایک تو میں نے بلوغ کی بات کی تھی نا, اور دوسری بات کیا کر رہا ہوں کہ مذہب کی بنیاد پر آپ کے ہاں رکاوٹ ہے. لا تنکح المشرکات حتی یؤمن ولا تنکح المشرکین حتی, نہ سے قطعی ہے نہ سے صریح ہے, نہ سے قطعی ہے اور نہ سے صریح ہے. ہم مسلمان عورت تو کسی غیر مسلم سے کسی صورت میں شادی کر ہی نہیں, اور مسلمان مرد غیر مسلم عورت سے کتابیہ سے کر سکتا ہے, غیر کتابیہ سے نہیں کر سکتا. یہ آپ کے قوانین ہیں, یہ اس کے خلاف ورزی ہے. اس پر بڑے تنازعات ہوتے ہیں. آپ کے اپنے ملک میں تنازع ہے. ایک محترمہ ہیں, انسانی حقوق کے بڑی باتیں کرتی ہیں, عاصمہ جہاں جی, نام سن رکھا؟ بہت اس کو لڑائی لڑ رہی ہوئے, اس کے خاوند کا جانی ہے, خود وہ کہتی ہے میں مسلمان ہوں. اس کا باپ بڑا غلام جیلانی ہمارے ملک کے معروف لیڈروں میں سے تھے, مسلمان تھے. کہتی میں مسلمان ہوں, میرا خاوند قادیانی ہے. کہتی قادیانی مسلمان نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ مانتی ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے, میں مسلمان ہوں میرا خاوند اگر کافر ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں جی فرق پڑتا ہے, پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ میں نے کہا تجھے کوئی نہیں پڑتا. تمہیں کوئی نہیں پڑتا, ٹھیک. وہ حضرت مولانا غلام ہوا سرداری رحمۃ اللہ علیہ, اس مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن ہوتے تھے اور بڑے لطیفے چلتے رہتے تھے. مولانا کا بڑا مزاج تھا بات کرنے کا. ایک خاتون کھڑی ہو گئی, مولوی صاحب مرد کو چار شادیاں کرنے کی اجازت ہے, عورت کو چار شادیاں کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ مرد کو چار بیویاں رکھنے کا, عورت کو چار خاوند رکھنے کا کیوں ہے؟ مساوات کے خلاف ہے. مولانا نے اس کا جواب دیا, تو دس کا تجھے کون روکا؟ جواب دیا تو دس کا, تو مسلمانوں کے لیے. یہ قانون کس کے لیے؟ تو دس کا. پھر اس پر ایک لطیفہ سنا مولانا نے اسمبلی میں. انہوں نے کہا کہ نواب صاحب تھے, پرانے زمانے کی بات ہے, اس نے کہا کہ پانچویں شادی کرنا چاہتا ہوں, کوئی اجازت کوئی دے دے, کوئی فتوا شفا, کوئی جزیا کوئی مل جائے. جزیا تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے. کوئی جزیا کو بتا رہے یار کوئی پانچویں شادی کی اجازت ہے. ایک مولوی صاحب نے کہا کہ میں فتوا دیتا ہوں تمہارے لیے جائے. تمہارے لیے کیا ہے؟ شور مچ کیا جی, مولوی صاحب پانچویں شادی کی نواب کو اجازت دے رہے. وہ طوفان مچ گیا. علماء کرام نے کہا کہ مولوی صاحب کر دوں, میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں, اجازت ہے نواب صاحب کو اجازت. مناظرہ کریں گے, بالکل بڑھتے آپ مناظرہ. ان کا پانچویں شادی کی اجازت پہ آپ مناظرہ, ان کا بالکل تیار. وہاں صاحب بڑے خوش ہوئے، جناب مولوی بڑا تکڑا مولوی ہے، تو مناظرے کے لیے تیار ہے. ان کا ٹھیک ہے، مناظرہ ہو گیا. دربار لگ گیا جی، سارے آ گئے، علماء کرام کی کتابیں حسابیں اٹھائی، یہ خالی ہاتھ آ گئے. انہوں نے کہا جی مولوی صاحب، آپ نے ہاں بالکل ٹھیک ہے. عمر صاحب آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہاں بھائی یہ مسنا و ثلاثہ و رباع یہ مسلمانوں کے لیے ہے. یہ نواب صاحب پانچویں شادی کی اجازت مانگ کے مسلمان رہ گیا. کریں آپ کو کوئی عرض نہیں، آپ کریں. یہ مسلمان کب رہ گئے؟ یہ دس کرے ان کا بیڑا غرق. کیا کیا میرے ساتھ، یہ بھی بس اوقات یہ دلیل بھی کام دیتی ہے. یہ مسلمان نہیں رہا پانچویں شادی کی، جس کو پتا ہے سارے مسئلے کا، تو پانچویں شادی کے لیے مسئلہ تلاش کرنے کے درخواست، یہ مسلمان رہ گئے. یہ دس کرے اس کو کیا رکاوٹ؟ رکاوٹ تو مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. تو میں نے سوچا تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن رکاوٹ ہے. یہ مسئلہ ہے کہ یہاں یہ مسئلہ یہاں تو الحمدللہ اکا دکا کہیں آتے ہیں، لیکن یورپ میں بالخصوص انڈیا میں بہت بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کو. یورپ میں مغرب میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی مسلمان لڑکی ہے، سکھ کے ساتھ چلی گئی، شادی کر لی اس نے، بے شمار لڑکی، کوئی سکھ کے ساتھ، کوئی ہندو کے ساتھ، کوئی عیسائی کے ساتھ، کوئی یہودی کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں. مسلمان لڑکیاں پاکستانی، انڈیا، بنگلہ دیش بھاگ جاتی ہیں گھر سے، شادی کرتی ہے، قانون تحفظ فراہم کرتا ہے، قانون کو شیلٹر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اجازت ہے. آپ کے ملک میں تو الحمدللہ ابھی کچھ گزارا ہو رہا ہے کہ غیر مسلمان لڑکی کی غیر مسلم کے شادی عدالت قبول نہیں کرتی، وہاں عدالتیں قبول کرتی ہیں. اس کی کوئی رکاوٹ نہیں. انڈیا میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. انڈیا میں مسلمانوں پر اعتراض یہ ہے کہ تم باقی ساری قومیں ہندو، سکھ، بودھ، عیسائی، یہ سارے آپس میں شادیاں کرتے ہیں، تم الگ بیٹھے ہو، تم برادری میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے، نہ رشتہ دیتے ہو نہ لیتے ہو. مسلمانوں کو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، سپریم کورٹ تک بات کی ہے اور وہاں آئین میں ترمیم تک بات کی ہے. مسلمان ڈٹے ہوئے الحمدللہ، ہم سے زیادہ ڈٹے ہوئے ہیں. انڈیا کے مسلمان ہم سے زیادہ مضبوط ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن بھارت یہ مسئلہ درپیش ہے ان کو. ان کو یہ کہ جب ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی سب آپس میں شادیاں کرتے ہیں، تم کیوں نہیں کرتے؟ تم انڈین سوسائٹی سے الگ ہو. انڈین سوسائٹی ہے، ایک معاشرے سے تم الگ ہو. تم الگ اپنا تم ڈیڑھ ان کی مسئلہ بنائی ہوئی ہے، تم بھی شادیاں کرو، رشتے دو. بات دکا دکا کرتے بھی ہیں، لیکن بحثیت مجموعی مسلمان انڈیا کے باہر مضبوط ہیں اور وہ انکار کرتے نہیں، ہم نہیں کرتے. یہ ہمارا شرعی حق ہے اور قانون کی قرآن پاک کا حکم ہے، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. تو ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ اگر اس کو ہم قبول کر لیں تو ہماری وہ احکام جو مسلم غیر مسلم کی شادی میں رکاوٹ ہیں، وہ احکام کیا ہوتے ہیں؟ آگے چلیے. مردوں اور عورتوں کو نکاح، ازدواجی زندگی اور نکاح کو فسخ کرنے میں برابر کے حقوق حاصل. تین باتیں کہی ہیں، نکاح کرنے میں دونوں کے حقوق کیا ہیں، ازدواجی زندگی دوران ازدواجی زندگی، نکاح اور طلاق سے پہلے درمیان کی زندگی، اس میں بھی دونوں کیا ہیں، اور فسخ نکاح میں بھی دونوں کیا ہیں. قانون کی زبان یہی ہوتی ہے، ایک لفظ ہوتا ہے اور بڑا غرق کر دیتا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ نکاح کے انعقاد میں بھی دونوں کے حقوق کیا ہیں، اور دوران نکاح بطور میاں بیوی کی بھی دونوں کے حقوق کیا ہیں، اور فسخ نکاح میں دونوں کے حقوق کیا ہیں، برابر ہیں. پھر پڑھ لیں، مردوں اور عورتوں کو نکاح، ازدواجی زندگی اور نکاح کو فسخ کرنے کے معاملے میں کیا حاصل ہے، برابر کے ہوگا. نکاح کرنے میں آپ کے ہاں دونوں کے حقوق برابر ہیں؟ اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو ولایت تو ساری ختم ہو گئی, اجباری ہو یا غیر اجباری ہو. آپ کے یہاں ولایت بھی ہے اور کفاعت بھی ہے, ولی اور کفو. یہ بڑا لمبا مسئلہ ہے, میں اس کو ریسرچ کرتا ہوں. ہمارے سب سے زیادہ نرم رویہ احناف کا ہے کہ بالغہ پر ولی کی ولایت کو غیر اجباری کہتے ہیں. بالغہ پر ولی کی ولایت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر اجباری کہتے ہیں. صغیرہ پر باقی فقہا بالغہ پر ولی کی ولایت کو کیا کہتے ہیں؟ اجباری کہتے ہیں. بالغہ لڑکی کا نکاح بھی کون کرے گا؟ ہمارے احناف کے ہاں یہ ہے, امام صاحب کا قول ہے کہ بالغہ لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے, بالغہ لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے. اسی پر ہماری عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں. ہماری عدالتوں میں, ہائی کورٹس میں اور دوسری عدالتوں میں جو کیس آ رہے ہیں, لڑکی گھر سے بھاگ کے چلی جاتی ہے. یہ مسئلہ ذرا تفصیل سے سمجھنے کا. لڑکی بالغ لڑکی گھر سے بھاگ کے چلی گئی, شادی کر لی, ماں باپ عدالت میں گئے, لڑکی لڑکا پیش ہوئے, انہوں نے کہا ہم نے شادی کر لی ہے. عدالتیں کیا فیصلے کر رہی ہیں؟ تو بالغ لڑکا لڑکی شادی کر لی, بس ٹھیک ہے, تم ماں باپ کو تم گھر جاؤ بھائی. اکثر ہمارے ہاں یہ فیصلے ہو رہے ہیں. اور کیا کہہ کے ہو رہے ہیں کہ امام صاحب کا موقف یہ ہے, حناف کا موقف یہ ہے, لڑکی بالغ لڑکی اپنی مرضی سے شادی. دو سال پہلے ایک کیس ہوا, پنڈی کے جج صاحب نے فیصلہ کیا, لڑکی گھر سے بھاگی, مہینہ دو مہینہ کھجل خراب ہوتی رہی لڑکے کے ساتھ ہوٹلوں میں, عدالت میں پیش ہوئے, شادی کر لی ہے, ماں باپ آئے شکایت لے کر عدالت میں, تم جاؤ بھائی تمہارا کیا کام, تمہارا کوئی تعلق نہیں, لڑکا لڑکی بالغ ہیں, شادی کر دی انہوں نے, ہو گیا خلاص. وہ روتے ہوئے گھر واپس آ گئے, ان کو عدالت نے آزاد کر دیا. اور اسے لکھا فیصلے میں کہ چونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کی, ٹھیک ہے شادی ہو گئی. میں نے اس کو خط لکھا جج کو, میں کہا بات یہ ہے کہ امام صاحب کا ایک ہی کال تمہیں یاد ہے, بس بالغہ لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتے, ایک ہی کال یاد ہے. کہ امام صاحب نے اور بھی کچھ فرمایا دنیا میں کہ یہی ایک بات کہی انہوں نے؟ اگر تمہارے مقدمے فائل کے ریکارڈ کے مطابق بالغ لڑکی گھر سے بھاگی ہے, یہ کوئی جرم ہے یا نہیں ہے؟ کیا جی, ایک ڈیڑھ مہینہ ہوٹلوں میں اس لڑکے کے ساتھ خلوتیں کرتی رہی ہے ریکارڈ کے مطابق, یہ کوئی جرم ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کیا نوٹس لیا تم نے؟ یہاں بھی کوئی امام ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ گھر سے بھاگنے کا تم نے کیا نوٹس لیا, اور ڈیڑھ مہینہ تمہارے ریکارڈ ڈیڑھ مہینے کے بعد نکاح ہوا ہے, یہ ہوٹلوں میں اس کے ساتھ رہی ہے, اس کا تم نے کیا نوٹس لیا ہے؟ تم تو آخر میں جا کے پھر کنفی یاد آئیے, پہلی باتوں کا تم نے کیا نوٹس لیا؟ امام صاحب کا قول ان کے نزدیک اس لیے نہیں کہ امام صاحب کا قول ہے, اس لیے کہ اس سے گنجائش ملتی ہے ان کو. وہاں میرے ذہن میں آئی ہے, ایک کیس اور آپ کے سامنے ذکر کروں گا. لاہور کا ایک مشہور کیس تھا سائمہ کیس، علیزیز خاندان ہے، روپڑی خاندان، علماء کا خاندان ہے. ان کی ایک لڑکی نابالغ، کالج بالغ لڑکی، کالج سے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، شادی کر لی، عدالت میں کیس چلا گیا اور جناب بی بی سی اور وائس آف امریکہ اور وائس آف جرمنی اور دنیا کے اخبار، لندن ٹائم، واشنگٹن ٹائم، اور طوفان مچا ہوا ہے کہ مولویوں کی لڑکی بھاگ گئی اور ٹھیکہ کر لیا. یہ ان کو وابی دیوبندی کو غرض نہیں ہے، ان کو غرض مولوی سے ہے. یہ ہمارے یہاں فرق ہے کہ یہ وابی مولوی ہے یا دیوبندی مولوی ہے، ان کا کوئی فرق نہیں. مولوی خاندان کی لڑکی تھی، باقی جناب یہ ہو گیا، وہ طوفان مچا ہوا جناب، ویسا امریکہ پروگرام نشر کر رہا ہے، ویسا جرمنی انٹرویو نشر کر رہا ہے، عدالت میں بات چلی گئی. اب ان کے ہاں، ان کے مذہب میں اہل حدیث، چونکہ کپڑا موقف ہے، ہمارے یہاں تو بارگاہ لڑکی یہ حق ہے، ان کے ہاں نہیں ہے. انہوں نے شفافے کے اصول کے مطابق عدالت دعویٰ دائر کر دیا کہ لڑکی کو باپ کی مرضی کے بغیر حق نہیں تھا، یہ نکاح نہیں ہوا. وہ عدالت میں چلے گئے کہ ہمارے جو فقہی مذہب ہے اس کے مطابق اس لڑکی کو بچے بالغ ہے. امام شافی بالغ غیر بالغ کا فرق کرتے ہیں یا باقرہ سجبہ کا فرق کرتے ہیں؟ یہ فرق ذہن میں ہے آپ کے؟ انہیں یہ موقف کہا کہ اس سے کہیں مذہب کی بنیاد پر کہ چونکہ یہ باقرہ تھی تو بالغہ ہونے کے باوجود اس کو نکاح کا حق شفافے کے نزدیک نہیں تھا، اس لیے یہ نکاح نہیں ہوا، اس کو فسخ کیا جائے. یہ اب عدالت میں کیس چلا گیا. ادھر سے اور طوفان مچا ہوا بی بی سی نے اور اس نے اور جناب اخبارات میں اور شور مچا ہوا. ہمارے حضرات کو بھی شوق آیا کہ یہ بھابھیوں کی لڑائی ہے، ہمیں بھی لڑنی ہے. جامعہ شریفیہ میں میٹنگ تھی علماء احناف کی، ادھر سے ہم پیش ہوں گے. اس میں بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، مولانا علامہ محمود رضوی بھی تھے، اور دوسرے حضرات بھی، اور مفتی وہ غلام سرور قادری، اور سارے دیوبندی علماء ہمارے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے. مجھے پتا میں بھی چلا گیا، میں خدا کے بندو یہ وابی دیوبندی لڑائی نہیں ہے، یہ مغرب اور مسلمان کی لڑائی ہے. اب کیا کریں؟ اب مغرب کو کیا، مغرب کو کیا تماشا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ لڑائی وابی دیوبندی نہیں ہے، یہ لڑائی مغرب کی اور ہماری ہے. میری بات آپ سمجھ نہیں دکھا، یہ بی بی سی کی لڑائی ہے، بس جرمنی کی لڑائی، آسما جہانگیر ادھر سے، کیا تماشا دکھائیں گے دنیا کو؟ خدا کے بندے کو متبادل موقع اختیار کرو، کیا کر رہے ہو؟ اور جیسے جناب پوری دنیا نشر کرے گی، ادھر سے جناب رضوی صاحب پیش ہو رہے ہیں، مولانا مفتی صاحب پیش ہو رہے ہیں، مجھ سے عبدالواحد صاحب پیش ہو رہے ہیں، ادھر سے وہ عبد القادر روپڑی صاحب پیش ہو رہے ہیں، دنیا تماشا دیکھے گی اور تم آپس میں لڑو گے، کیا کرو گے؟ مارل میرے دن میں نے جا کے مر کے یہ بات ایسی نہیں ہے. میں نے رکاوٹ ڈالی، الحمد للہ میں کامیاب ہوا، میں نے اس پہ کہا دیکھو اتفاق سے ان دنوں، چونکہ جب مسئلہ پیش آتا تو آدمی ذرا مطالعہ بھی کرتا ہے. پھر میں نے اس کیس کو اسٹڈی کیا، معاملہ کیا ہے. اس پہ فیض الباری میں علامہ سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے، بڑی خوب بحث کی ہے. اور شاہ صاحب کا موقف یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ موقف جو منسوب ہے مطلق درست نہیں ہے. تفصیل پڑھ لیے تو فضل باری میں پڑھ، صاحب کہتے ہیں امام صاحب کا یہ موقف نہیں ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ بالغہ کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، یعنی ولایت اجبار حاصل، اس سے پوچھے اس کی مرضی کے بغیر بالغہ کی شادی اس کا ولی. بالغہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ولی کے کفو کا احترام کرے. اگر غیر کفو میں شادی کرے گی تو ولی کو اعتراض کا حق ہے یا نہیں ہے؟ دونوں باتوں کو شامل کر کے شاہ صاحب نے حنفی موقف یہ قرار دیا کہ اجتماع رضا عین شرط ہے. ولی بالغا کے مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا اور بالغا ولی کے بدلے کر سکتا. شاہ صاحب نے کہا کہ حناف کا اصل موقف کیا ہے کہ اجتماع رضائیں ولی بالغا کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا اور بالغا ولی کی مرضی کے بغیر, دونوں کا اتفاق ضروری ہے تب نکاح درست ہوگا. میں نے سارا موقف قانون کی زبان میں منتقل کیا, علماء کرام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے بھائی یہ ہے ہمارا موقف, آپ اس کو ذرا تھوڑا سا. الحمدللہ سب نے میرا وہ قبول کیا, جو بندی بھی بریلوی بھی اہل حدیث اور آپ نے اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے ان کو کرنا ہی کرنا تھا, حتیٰ کہ وہ منتظر والے شیعوں نے بھی ان کا ہمارا موقف دیا, سب کے متفقہ دستخطوں سے. وہ ہمارا ہائی کورٹ میں جو موقف ہمارا داخل ہوا مشترکہ وہ یہ تھا, ہم آپس کی لڑائی سے بچ گئے. میرا مقصد یہی تھا, میرا مقصد یہی تھا کہ لڑائی ہماری کسی اور کے ساتھ ہے, ہم یہاں آپس میں ایک دوسرے دڑیاں پکڑیں گے دنیا تماشا دیکھے گی. وہ تو الحمدللہ میرا مقصد حل ہو گیا کہ ہم آپس کی لڑائی سے بچ گئے اور ایک مشترکہ موقف تمام دیوبندی بریلوی عزیز تک شیعہ نے بھی دستخط کر دیا, ہمارا موقف یہی ہے, وہ سارا متفق موقف داخل ہو گیا. اگر کبھی آپ چاہیں تو میں آپ کو بھجوا بھی سکتا ہوں, کبھی مفصاد ارشاد فرمائیں گے تو میں بھجوا دوں گا. تو میں اس پر ایک لطیفہ اور سنا دیتا ہوں. احناف کا موقف کیا ہے؟ بالغا نے لڑکی نے نکاح کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر, اور غیر کفو میں کر لیا, ولی کو اعتراض کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اس اعتراض کے حق کے بعد پھر ہمارا آپس میں اختلاف ہے. احناف کے دو گروہ ہیں, نفس اعتراض سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے یا تحکیم اور قضا سے ہوتا ہے؟ بالغا لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا, نکاح ہو جاتا ہے, موقوف ہوتا ہے, نکاح کیا غیر کفو میں, ولی کو اعتراض کا حق. اب آگے دو موقف ہیں احناف ہی کے. احناف کے فقہا کے گروہ کہتا ہے کہ نفس سے اعتراض سے نکاح فسخ ہو گیا. دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں, یہ کس سے ہوگا, یا تحکیم سے یا قضا سے. اس پر ایک دلچسپ فتویٰ آپ کو سنا, فتویٰ رشیدیہ میں پڑھ لیں, اس دور کی بات ہے. یہ ہمارے ہاں دیوبندی بریلوی لڑائی کب چھڑی ہے, تقسیم کب ہوئی ہے؟ دیوبندی بریلوی تقسیم میں ہماری پہلی شخصیات کون سی ہیں؟ ایک طرف مولانا احمد رضا خان صاحب تھے اور دوسری طرف کون تھے؟ کون؟ میں حضرت خان میں بہت بات کیا, مولانا رشید, ہمارے بڑے مفتی مولانا رشید احمد گنگوہی, یہ دو آمنے سامنے تھے. وہاں سے دیوبندی بریلوی تقسیم شروع ہوئی, اس سے پہلے تقسیم نہیں تھی. دیوبندی بریلوی تقسیم کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ حضرت نارتوی پہلے فوت ہو چکے تھے, نارتوی اس میں فریق نہیں ہے. تقسیم جو شروع ہوئی ہے, ایک طرف حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ایک طرف مولانا احمد رضا خان صاحب تھے, یہاں سے دیوبندی بریلوی تقسیم شروع ہوئی. دونوں بڑے مفتی تھے اپنے اپنے مکتبے میں. ایک لڑکی نے بالغا سے نکاح کیا والد کی اجازت کے بغیر, غیر کفو میں کر لیا, باپ نے اعتراض کیا, مجھے مل تو نہیں ہوئی ہے, میرا عزت بجر ہوئی ہے, مجھے منظور نہیں ہے یہ نکاح. اب باپ کے اعتراض کرنے سے اور منظور نہ کرنے سے نکاح باقی رہ گیا یا نہیں رہا, یہ بات آ گیا استفتاء میں. فتویٰ گیا مولانا احمد رضا خان صاحب کے پاس, فتاوا رسمی میں بھی ہے, انہوں نے فتویٰ دیا کہ نکاح ختم ہو گیا. نکاح کیا ہو گیا؟ اس کے نکاح نفس اعتراض کے ساتھ نکاح کیا ہو گیا؟ وہ فتویٰ پھر گیا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ نہیں, اعتراض کا حق ہے. نکاح فسخ نہیں ہوا, نکاح فسخ ہوگا یا کوئی تحکیم یا قضا ہوگی. ان کا مقبوض ہے, ان کا مقبوض. یہ دونوں فتوے آگئے محاکمے کے لیے حضرت مولانا عزیز الرحمان رحمۃ اللہ علیہ. مولانا احمد رضا خان صاحب کا بھی نکاح فسخ ہو گیا ہے اور حضرت گنگوہی کا بھی نکاح فسخ نہیں ہوا. یہ دونوں فتوے محاکمے کے لیے آ گئے کس کے پاس؟ دارالعلوم دیوبند کے جو سب سے بڑے مفتی تھے, مفتی اعظم اول تھے. کون؟ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان دیوبندی قدس اللہ, بڑے مفتی تھے. محاکمے گئے ان کے پاس آنے, مفتی صاحب نے فلاح رشیدیہ میں دیکھ لیں آپ, یہ ایک جملہ لکھا, مجیب اول کا جواب درست ہے. مجیب اول کا جواب فقط عزیز الرحمان. مجیب اول کون تھے؟ ان کا موقع بھی تھا کہ فسخ ہو گیا. تفصیل ہے, مجیب اول کا جواب درست ہے. یہ ہمارے حضرات سکھ دیانت کی بات ہے, موقع بھی تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان کا اپنے استاد, یہ استاد ہیں, استاد ہیں اور وہ مخالف ہیں. مولانا احمد رضا مخالف کے ہم کا امام ہے, حضرت گنگوئی کیا ہے؟ استاد ہیں. لیکن دیانت کے جو انہوں نے محسوس کیا ان کا مجیب اول کا جواب درست ہے, دے دے ان کا حق میں فیصلہ دے دیا مفتی رحمان صاحب. یہ صورت حال. تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ نکاح کے انعقاد میں جو ہمارے ہاں جو مسائل کفات اور ولایت اور یہ سب ختم, باقی رہ جاتے ہیں. اب اگلا جملہ دوران نکاح اس دیواجی زندگی. آپ کا واضح قانون ہے, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وللرجال علیہن, الرجال قوامون علی النساء سریع ہے, نسے قطعی ہے, کوئی اتحادی مسئلہ نہیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اس کا اولین مصداق خاندان ہے. ہم عمومی مصداق میں ملک کی حکومت بھی لیتے ہیں اسے, جب اس مصداق کو ہم عموم میں لے جاتے ہیں تو پھر ملک کی حکومت بھی اسے مراد لیتے ہیں. لیکن اولین مصداق کیا ہے؟ مرد حاکم ہے کس کا؟ گھر کا. اولین مصداق یہی ہے نا, خاندانی قوانین بیان ہو رہے ہیں, الرجال قوامون علی النساء اور وللرجال علیہن درجہ. گھر کے نظم کا حکمران کون ہے؟ عورت. آج تو ایسا ہی ہے, آج تو ایسا ہی ہے. یہ خاندان نظام ہے کہ مرد حاکم ہے عورت پر. اس کی وجہ بھی دو بیان کیے ہیں قرآن پاک, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اور دوسرا سبب کیا بیان کیا ہے؟ وبما انفقوا من اموالهم. ایک تو اللہ پاک نے مرد کو عورت پر کیا دی ہے؟ فضیلت. فضیلت آخرت والی نہیں, جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے, برتری دی ہے, وہ آخرت والی تو ہوگی جب ہوگی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اللہ پاک نے مرد کی جسمانی ساخت کو پرانی والی بنائی ہے اور عورت کی محکومی والی بنائی ہے. مرد میں افعالیت ہے, عورت میں انفعالیت ہے, جسمانی ساخت اللہ نے بنائی ہے, برتری بنائی ہے اللہ پاک. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اور دوسرا سبب کیا بیان کیا؟ پیسے بھی خرچ کرتا ہے. پیسے خرچ کرتا ہے وہ حکم بھی چلائے گا پھر. سادہ صفات یہ, پیسے کون خرچ کرتا ہے؟ تو حکم بھی پھر چلائے گا, پھر خالی پیسے تو نہیں خرچ کرے گا. یہ دو سبب بیان کیے. ہمارے ہاں گھر کے نظام میں حاکم کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ عورت حاکم نہیں ہے گھر کے نظام کی, عورت حاکم نہیں ہے. ایک درجے میں ہے بھی, والمرأة راعية في بيت زوجها. مطلق نفی نہ کریں. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عنها. چار دیواری کے اندر ایک درجے کی حکومت اس کی بھی ہے لیکن اندر اندر. سینیورٹی کس کی ہے؟ درجہ کا ترجمہ کر رہا ہوں. سینیورٹی کس کی ہے؟ بالاتری کس کو حاصل ہے؟ اس کی میں تھوڑی سی حکمت بھی عرض کر دیتا ہوں. کوئی بھی دنیا کا نظام چھوٹا ہو یا بڑا، فائنل اتھارٹی ایک ہاتھ میں ہوگی تو نظام چلے گا، اور دو ہاتھوں میں ہوگی تو چلے گا. ایک مدرسے کے دو محتمم ہو تو کیا جی، ایک ملک کے دو صدر ہوں تو، ایک کمپنی کے دو جنرل مینیجر ہوں برابر کے، چلے گا نظام؟ فطرت کے خلاف. قرآن کریم نے کائنات کا نظام، کہ کائنات کا نظام صحیح کیوں چل رہا ہے؟ یہ کنٹرول ایک آدمی ہے بھائی، سورج چاند وغیرہ صحیح چل رہے ہیں نا، کوئی گڑبڑ کرتے ہیں کیوں؟ کنٹرول ایک آدمی ہے. لوکان فی ما آلہۃ الا اللہ، پیڑا غرق ہو جاتا اگر اختیارات کسی اور کے پاس بھی ہوتے تو کیا ہوتا؟ بڑا غرق ہو جاتا، لفظ آتا تھا. اذن لذهب كل اله بما خلق ولا على بعض ولا بعض. ہر خدا اپنی مخلوق کے ساتھ الگ کھڑا ہوتا. اذن لذهب كل اله بما خلق ولا على بعض. ایک دوسرے پہ روز چڑھائی کی ہوتی ہے، کہتے میری مخلوق بڑی ہو، کہتے میری مخلوق بڑی ہو، تو کون ہو، تو کون ہو. کائنات کا نظام اس لیے چل رہا ہے، صحیح چل رہا ہے، کہ کنٹرول کتنے ہاتھوں میں ہے؟ ایک. توحید کا فلسفہ یہی ہے. اور کسی بھی ادارے کا، کسی بھی کمپنی کا، کسی بھی چھوٹا ادارہ ہو یا بڑا، نظام اس وقت صحیح چلتا ہے جب اختیارات کی فائنل اتھارٹی ایک ہے. تو بھی ہوگی تو بیڑا، گھر بھی ایک نظام ہے، گھر بھی ایک نظام ہے. یہ بھی اتھارٹی ایک ہاتھ میں ہوگی تو صحیح چلے گا، دو ہاتھوں میں ہوگی تو بیڑا غرق ہوگا، جیسے مغرب کا ہو گیا ہے. آج مغرب سر پکڑے بیٹھا ہے، کہ فیملی سسٹم کدھر گیا؟ ادھر ہی گیا جدھر بھیجا ہے. آج مغرب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. مغرب کے فیملی سسٹم کا تھوڑا سا نقشہ بتاؤں آپ کو. اللہ پاک کا شکر ہے ہمارے ہاں یہ صورتحال نہیں ہے، بہت بہتر ہے. مغرب کی فیملی صورتحال یہ ہے کہ کزن وزن تو گئے، ختم ہو گئے. وہ کیا ہوتا ہے، پھوپھی کیا ہوتی ہے، چچا کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کا آپس، ماں باپ کا رشتہ کوئی نہیں ہے. باپ بھی اولڈ پیپل ہوم میں، ماں بھی اولڈ پیپل ہوم میں. یہ آزاد، یہ اپنے صبح اٹھے، وہاں کا گھر کا جو آج کے جدید سسٹم ہے ان کا فیملی، اس کا میں نقشہ بتاتا ہوں. میں تو رہتا ہوں، جاتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، صرف جاتا نہیں دیکھتا بھی ہوں، ٹٹولتا بھی ہوں، سہن سے ہاتھ سے نہیں. تو میں دیکھتا رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں ساری. صبح اٹھے جناب، میاں صاحب نے اپنا ناشتہ بنایا کیا ہو گیا، اپنے بیوی صاحبہ نے اپنا ناشتہ بنایا کیا اور اپنے دفتر چلی گئی. بچوں کو اسے صرف منہ دھلانا ہے بس، باقی وہ سکول کی گاڑی آئی لے کے، بچوں نے ناشتہ سکول میں کرنا ہے. معصوم بچے، بچے سے ناشتہ واشتہ سکول والوں نے کرنا، وہ گاڑی آئی لے گئی. شام کو بچے اپنے وقت پہ آ گئے، وہ اپنے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خامن اپنے وقت پہ آیا، وہ اپنے وقت پہ آیا، آئے کھانا وانا اپنا، اپنی فریج سے کھانا نکالا، گرم کیا، کھایا پیا گیا. صبح پھر وہی روٹین. ویکینڈ پہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، ویکینڈ ان کا جو ہوتا ہے، چلو جی ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھایا، بیوی نے اپنا بل دیا، اس نے اپنا بل دیا، اس نے اپنا کھانے کا بل دیا، اس نے اپنا کھانے کا بل دیا. بہت زیادہ مہربانی اگر کسی نے کر دی ہے، آئس کریم میں کھلا دوں، تم کھلا دوں.
یہ بہت زیادہ مہربانی ہے کہ خاون کے موڈ میں آ گیا کہ آج میں آئس کریم میں کھلاتا ہوں ہماری محترمہ کو, یا کسی نے اس کا موڈ آ جاتا ہے چائے کا ٹی کا بل میں دے دوں تو تم دے دو ٹھیک, یہ یہ سسٹم, یہ لائف, یہ زندگی. اور سر پکڑے بیٹھے ہیں, چلا رہے ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, تباہ تو ہونا ہی تھا. یہ ہمارے یہاں الحمدللہ یہ چچا بچہ سارے موجود ہیں. میں نے کہتی ہے ہمارے سسٹم کا باپ کا پتا ہوگا تو چچے کا بھی ہوگا نا, باپ کا پتا نہیں ہوگا تو چچا کا کدھر سے ہوگا, وہاں باپ طے نہیں ہے. بھائی میں گپ نہیں لگا رہا, یہ سنگل پیرنٹس کا قانون ہمارے یہاں بھی ایک این جی او نے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں سنگل پیرنٹس کا قانون نافذ کیا جائے. سنگل پیرنٹس کا قانون سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاں کسی کے تعارف کے لیے فلاں کون ہے, فلاں کا بیٹا ہے, تعارف کے لیے کس کا نام لکھتے ہیں؟ باپ کا. وہاں بھی یہی تھا, لیکن اب 70% کو پتہ نہیں ہے کہ باپ صاحب ہیں کون, اب ماں کا نام لکھا جاتا ہے. ماں تعارف کے لیے کہتے ہیں باپ کا نام ضروری نہیں ہے, ماں کا نام بھی کیا ہے تعارف کے لیے کافی ہے. یہ سنگل پیرنٹ کا قانون ہمارے ایک این جی او نے مطالبہ کیا پچھلے سال کہ ہم سنگل پیرنٹ کا قانون پاکستان میں نافذ کیا جائے. میں نے کہا بی بی, وہ ایک خاتون, میں نے کہا بی بی ہمارے یہاں تقریباً 98% کو اپنے باپ کا پتا ہے, کوئی دقت نہیں پیش آتی, پتا ہے نہیں ہے الحمد للہ, اعتماد بھی ہے, پتا بھی ہے, 98% کو پتا, کوئی کا تو کا ہوگا جس کو نہیں پتا ہوگا, خدا نہ کرے. وہاں مسئلہ یہاں تک صورت حال آ گئی ہے کہ سنگل پیرنٹ کا قانون نافذ کر چل رہا ہے وہاں, اس لیے کہ اکثریت کو باپ کا پتا نہیں ہے. باپ کا پتہ نہیں ہوگا تو دادا کا کدھر سے ہوگا, چچا کا کدھر سے ہوگا, چچا زاد کون ہوں گے, اور یہاں یہ کون ہوں گے, وہ پتہ نہیں, ختم ہو گئے سارے سارے رشتے ختم ہو گئے. گورباچوف کا نام سنا ہے؟ کون تھا؟ تھا نہیں, ہے زندہ ہے, مغرب کے بڑے دانشوروں میں سے ہے, بہت بڑے دانشوروں میں سے ہے, اور یہ بھی اس کی بڑی دانش ہے کہ روز کا بڑا غرق کر دیا اس نے, جان چھڑا دی اس نے مصیبت سے, طور طور الگ الگ کر دیا, نہیں چل سکتا ایک طرح, ختم کرو. اس نے کتاب لکھی ہے پرسٹرائک کا, وہ عالمی مفکرین میں شمار ہوتا ہے, سمجھدار آدمی ہے. پرسٹرائک کا گورباچوف کی کتاب ہے, اس نے اس میں بحث کی ہے فیملی سسٹم پر, اس کی زبان سے میں بیان کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ وہاں بھی یہ سسٹم ہماری طرح خاندانی یہ تھا. بیڑا کب غرق ہوا؟ کہ پہلی جنگ عظیم میں, دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا کہ لوگ بڑے لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے, بلکہ کروڑوں کی تک پہنچ گیا مال قتل ہو گئے, افرادی قوت کا خلا پیدا ہو گیا, کارخانوں میں مزدور نہیں مل رہے, دفتروں میں کلرک نہیں مل رہے, تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے نہیں مل رہے, دفتر فیکٹریاں خالی ہو گئیں, افرادی قوت ختم ہو گئی اکثر, اب دفتر بند ہو گئے, فیکٹریاں بند ہونے لگی. گورباچوف کہتا ہے ہم نے عورت کو ورگلایا, ورگلایا کا لفظ ہے اس کو, ہم نے عورت کو ورگلایا, ہم نے کہا تمہیں برابر کے حقوق دیتے ہیں, ہم نے برگلا کر اس کو باہر نکالا. مقصد ہمارا یہ تھا کہ عورت دفتر میں جائے, فیکٹری میں جائے, جو مرد قوت ہے نا, قوت رجال کار, افرادی قوت کی جو خلا پیدا ہوا ہے, یہ خلا کسی طرح کیا ہو, اور دفتر خالی نہ رہیں, فیکٹریاں خالی نہ رہیں, اسکول خالی نہ رہیں. تو ہم نے عورت کو برگلا کر باہر نکالا کہ فیکٹری سنبھالو, جا کے مزدوری کرو, یہ کرو, تاکہ وہ کارخانے چلتے رہیں, پھر دفتر چلتے رہیں. ہم نکال کے باہر تو لے آئے, ہمارے دفتر اور کارخانے بچ گئے, گھر کا نظام تباہ ہو گیا. یہ گورباچوف کا لفظ, ہمارے دفتر اور کارخانے بچ گئے, افرادی قوت کا خلا کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. اور ہمارے خاندانی نظام کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب ہم عورت کو گھر واپس لے جانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں جاتی. کیوں جائے؟ کہتے ہم راستے تلاش کریں کہ عورت کو گھر کیسے واپس لے جائیں کہ بی بی گھر میں رہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قربا جو کہہ رہا ہے کہ ہم راستے تلاش کریں کہ کوئی طریقہ ایسا ہو کہ ہم اس کو کہیں بی بی گھر میں رہ کر, گھر میں رہنا بہتر ہے. نہیں سنتے, میں تباہ کر لیا. ہم نے یہ جو برطانیہ کا وزیر گورڈن براؤن, کہ ابھی جو وزیر اعظم ہے, کیا نام ہے اس کا؟ گورڈن براؤن. یہ ابھی وزارت عظمیٰ سے پہلے دو تین مہینے کی بات ہے, چار مہینے کی, اس کا بڑا ٹریول انٹرویو آیا اخبارات میں. اس نے کہا میں مسلمان دوست کے ہاں 24 گھنٹے رہا ہوں جا کر یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا فیملی سسٹم کیا ہے. برمنگھم گئے, جیسے میں مسلمان دوست تھا اس کے گھر میں جا کر 24 گھنٹے رہا ہوں صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا فیملی سسٹم کیا ہے. تو خدا کی قسم مجھے رشک آتا ہے, آپس میں اتنا جوڑ. کہتے ہیں اس مسلمان گھرانے میں 24 گھنٹے کے دوران آپس میں ملنے ملانے والے رشتہ دار ان کے اتنے آئے کہ میرے ہاں کبھی سال میں نہیں آئے. اتنا جوڑا ان کا آپس. کہتے ہیں مجھے رشک آیا, اور یہ رشک اسی نے, اسی ایک اور نے بھی بولا تھا. ہلری کلنٹن جانتے ہیں؟ کلنٹن سابق صدر کی بیوی اور شاید آئندہ صدر آ بھی رہی ہے, وہ صدارت کا لڑ رہی ہے. یہ اسلام آباد آئی تھی, اس نے یہاں انٹرویو دیا, چھپے اخبارات میں چھپا. اس نے کہا مجھے مشرق کا خاندانی نظام دیکھ کر رشک آتا ہے. کیا آتا ہے؟ رشک. کہتے یہاں تو, یہاں نوجوان لڑکی تو ماموں چچا بھائی ان کے حصار میں ہے, یہ قید نہیں حفاظت میں ہے, کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. کسی لڑکی کو تنگ کیا, بھائی پڑ جائے گا یا نہیں تو ماموں پڑ جائے گا, چچا پڑ جائے گا, کوئی نہ کوئی پڑ جائے گا. کہتے ہیں یہ حصار میں ہے اور وہ بڑی عزت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. یہ رشتہ داروں کے, ماموں چچا بھائی باپ, ان لوگوں کے حصار میں ہوتی ہے. اور مجھے رشک آتا ہے کہ یہاں لڑکی کتنی محفوظ ہے. ان کا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اس سے چھاگا بڑا عجیب لطیفہ. وہ ایک کالج میں چلی گئی اسلام آباد کے, اس وقت یہ امریکہ کے صدر کی خاتون اول تھی, اسلام آباد کے کالج میں چلی گئی لڑکیوں کے کالج میں. ایک لڑکی سے پوچھا اس نے تمہارا کیا پرابلم ہے تعلیم کے دوران, تم کیا محسوس کرتی ہو؟ امریکہ کے صدر کی بیوی پاکستان آباد کے گرلز کالج کی لڑکی سے پوچھ رہی ہے کہ تم تعلیم کے دوران کیا الجھن محسوس کرتی ہو؟ اگر دروازے کھول رہے بہرحال ہوا سن چلی جائے گی. چلیں. لڑکی نے کہا کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں پڑھتی ہیں, ریسرچ کرتی ہیں, لیکن ہمیں بین الاقوامی معیار کی لائبریریاں ہمارے پاس نہیں ہیں, لیبارٹریاں نہیں ہیں, ہماری تحقیق ریسرچ تعلیم کمزور رہ جاتی ہے. ہمارے وسائل نہیں ہے, غریب ملک ہے, اسلامی ملک نہیں ہے, ہمارے پاس اس معیار کی لائبریریاں نہیں ہیں, اس معیار کی لیبارٹریاں نہیں ہیں. ہم پڑھتی تو ہیں لیکن ہماری ریسرچ کمزور رہ جاتی ہے, ہمارا یہ پرابلم ہے یہاں. اس لڑکی نے اس سے پوچھ لیا ہلری سے, آپ کے ہاں کالج کی لڑکی کا پرابلم کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے. آپ کے ہاں کالج کی لڑکی کو کیا پرابلم ہے؟ اسی کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. کہتی ہے ہمارے یہاں لڑکی کالج کے میں لڑکی کا پرابلم یہ ہے کہ کالج تک پہنچتے پہنچتے اس کی گود میں بچہ ہوتا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کس کا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے. مصیبت میں پڑی اس کو پالے کے پڑے کیا کرے. بچہ گود میں ہے, متعین نہیں ہے کس کا ہے, تو کو فال ذمہ داری اٹھایا تب ہے نا, وہ تو اپنا کام کر کے گیا. اب باقی اس مصیبت کس نے بھگتنی ہے؟ کس نے بھگتنی ہے؟ میں میں نے اس پہ مضمون لکھا، میں نے کہا بی بی اسلام کا نظام فطرت جو ہے اس کو دیکھو، قرآن پاک نے مرد اور عورت کے تعلق پہ جو اصول بیان کیے ہیں، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان. قرآن پاک کہتا ہے کسی عورت کو ہاتھ لگانا ہے تو پہلے مالی ذمہ داریاں قبول کرو، پہلے کیا کرو، ہم تو بتاؤ بھی اموالکم میں مہر بھی ہے اور بھی. اس کی مالی ذمہ داریاں قبول کرو، اور محسنین گھر بسانا مقصد ہو، ایک ہی مقصد ہو صرف، عورت کے ساتھ ملاپ کا مقصد کیا ہو، محسنین گھر بسانا خاندان، غیر مسافحین شابت مقصد نہ ہو صرف، دو بلا متخذی اخدان گرل فرینڈ نہیں بیوی بی. ان کو بھی کہا بلا متخذات اخدان ان کو کہا بلا متخذی گرل فرینڈ نہیں بھائی، بطور بیوی بی کے مالی ذمہ داریاں قبول کر کے، خاندان کا ٹارگٹ قبول کر کے بطور بیوی کے ہاتھ لگاتے ہو تو اجازت ہے، ورنہ کوڑے ماریں گے. اگر اس کو بیوی کے طور پہ قبول نہیں کر رہے، اس کی مالی ذمہ داریاں قبول نہیں کر رہے، اس کی بھی اور نتیجے کی بھی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، میں کہا قرآن پاک کہتا ہے کہ اس کی بھی مالی ذمہ داریاں قبول کرو گے، آگے جو کچھ ہونا ہے اس کی بھی ذمہ داریاں قبول کرو گے، اور بطور بیوی قبول کرو محسنین غیر مسافحین، اور ریکارڈ پر ہو، دنیا کو پتا ہو کہ تمہاری بیوی ہے، خفیہ نہیں، گرل فرینڈ نہیں، بوائے فرینڈ نہیں، یہ شرطیں قبول ہیں تو ہاتھ لگانا، ورنہ نزدیک گئے کوڑے مارے، یہ ہے یا نہیں. کہ ہمارا سسٹم یہ بڑا نیچرل سسٹم ہے کہ اگر اس جو کچھ تم اس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہو اس کے تمام تر نتائج کی ذمہ داری قبول کرتے ہو تو نزدیک جاؤ، ورنہ نہیں جاؤ. ایسے نہیں تو بات، تم تو اپنا کام کر کے گئے، وہ بیچاری مصیبت میں پڑ گئی اور ایک خوش عورت کو آزادی دے دی. بات سب یہی ہے. اور گور بچوں نے لکھا، میں نے کہا یار بات یہ اصل بات، کہتے ہیں عورت کو ہم نے ورگلایا اور باہر نکالا کس لیے، افرادی خلا کو پر کرنے کے لیے، اور نعرہ کیا دیا کہ ہم تم کو برابر کے حقوق دے رہے ہیں. یار عجیب، میں نے بربنگ میں کہی کہ ان کا یار عجیب لوگ ہو تم. عورت کے ذمے گھر کے فرائض ہیں، خاوند کے ذمے باہر کے فرائض ہیں. کچھ کام عورت کرتی ہے، کچھ کام تقسیم کار ہے. جو کام عورت کرتی ہے مرد کر سکتا ہے؟ بچہ کس نے جننا ہے، دودھ کس نے پلانا، نہلانا دلانا کس نے ہے، 7 سال تک اس کو سنبھالنا کس نے ہے، کمانا کس نے ہے، کھلانا کس نے ہے. میں نے کہا مرد نے کمانے کھلانے میں تو اس کو شریک کر لیا، اس کی ڈیوٹی میں خود شریک ہوا ہے. کیا تم نے انصاف کیا اس کے ساتھ؟ ایک بار سمجھ رہے، اپنی ڈیوٹی میں اس کو کیا کر لیا، اس کی ڈیوٹی میں شرکت کی، ایک تم جنو ایک میں جنوں گا، ایک کو تم دودھ پلا لو ایک کو میں پلا دیتا ہوں. بات سمجھ رہی، عجیب لوگ ہو تم. دوسری بات، عورت کو کمانے اور میں شریک کیا تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہے، بڑا مجھے ہنسی آتی ہے کبھی. بچہ بھی جنے گی، وہ بچے کو دودھ بھی سنبھالے گی وہی، اور کمائے گی بھی. یہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ مرد کی ذمہ داریوں میں شریک ہوئی ہے، وہ مرد کو اپنی ذمہ داری میں شریک کیے بغیر، یہ حقوق میں اشتراک ہے یا ڈیوٹی میں اشتراک ہے؟ عورت کے حقوق میں اضافہ ہوا ہے یا ڈیوٹی میں اضافہ ہوا ہے؟ رکھنا دل سے سوچے، دفتر میں بھی جائے، فیکٹری میں بھی جائے، مزدوری بھی کرے، کمائی بھی کرے، یہ اس کے حقوق میں اضافہ ہوا ہے یا اس کے فرائض میں اضافہ ہوا ہے؟ اور عنوان کیا دیا ہے؟ ناقصات العقل ہے کہ نہیں؟ بے وقوف ہے، اضافہ ہوا ڈیوٹی میں، خوش ہے میرے حقوق برابر ہو گئے. حقوق کہاں سے برابر ہوئے؟ تو مصیبت میں پڑ گئی ہو. بڑی عقل کی پوری ہے یہ. اب تو خوش ہے کہ میرے حقوق میں اضافہ ہوا. خدا کے بندے ڈیوٹی میں اضافہ ہوا ہے. ڈیوٹی بڑی ہے تمہیں، فرائض بڑے ہیں تمہارے، حقوق میں کیا اضافہ ہوا؟ تو پہلے خامن کے ذمہ سے کما کے کھلاڑا، اب تمہاری اپنی ذمہ داری، کماؤ بھی، خود بھی کھاؤ، بچے کو بھی کھلاؤ. خامن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے بچے کو کھلائے، یہ کھلائے گی. عجیب عورت ہے یہ. اضافہ کس پہ ہوا؟ فرائض میں. اور عنوان کیا اختیار کیا؟ پھر ایک مسئلہ ہو، وہ وہاں کا سسٹم یہ ہے کہ صبح بچوں کو لے جاتے ہیں نرسری ہوم میں، بچوں اسکول میں، وہ سنبھالتے ہیں. میں نے ایک دن سے پوچھ لیا، میں نے کہا یار یہ جو بچے نرسری ہوم میں، بچے کون سنبھالتے ہیں وہاں بچوں کو؟ جو چھوٹے بچے، اچھا خاوند نے اپنے دفتر میں جانا ہے، بیوی نے اپنے دفتر میں جانا ہے، اب بچے سنبھالنے کے لیے گورنمنٹ ادارے بنا رکھے ہیں، وہ بچوں کو لے جاتے ہیں، سارا دن کھلاتے پلاتے، شام کو چھوڑ جاتے ہیں. وہ نرسری ہوم ہے یا اسکول ہے؟ میں نے کہا وہ بچوں کو کون سنبھالتا ہے؟ کہتے ہیں عورتیں ہی ہیں. بچوں کو سنبھالتا کون ہے؟ میں نے کہا عورتیں. میں نے کہا اس کے بچے اس نے سنبھالے، اس کے یہ سنبھالے گی، اپنے اپنے سنبھالے گا. کیا مصیبت ہے، کیا توجہ بنا رکھا، کیا مصیبت ہے یار، اس کے بچے وہ سنبھال رہے یا اس کے بچے اپنے اپنے کیوں نہیں سنبھالتی؟ یہ سسٹم ہے مغرب کا. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ دوران زندگی کا، کہ دوران زندگی دونوں برابر ہوں گے. اور اس پر ایک بات کہہ کے پھر میں تیسری شک کی طرف جاتا ہوں. مغرب کا اس معاملے میں مزاج اور ذہن یہ ہے، ابھی یہ ترکی ہمارا بیچارہ، ترکی ہمارا مسلمان ملک ہے، ترکی نے یورپ میں شامل ہونے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، خلافت چھوڑی ہے، دین چھوڑا ہے، مسئلہ چھوڑا ہے، عدالتیں چھوڑی ہیں، مدرسے بند کی ہیں، بڑا کچھ کیا ہے کہ مجھے یورپین شمار کیا جائے. خلافت 1924 میں ختم کی انہوں نے، شرعی عدالتیں ختم کی، قانون ختم کیا، مسلمانوں سے تعلق ختم کیا، اور کس لیے کہ ہمیں یورپی یونین کا ممبر بنایا جائے. 1924 کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 84 سال ہو گئے. منتیں کر رہا ہے، ناک رگڑ رہا ہے، یورپی یونین اس کو قبول نہیں کر رہا. اور مجھے پھر وہ یاد آ رہا ہے، ڈیر 84 سال سے ناک رگڑ رہا ہے ترکی. خدا کے لیے میں نے دین چھوڑا، مذہب چھوڑا، خلافت چھوڑی، ہر چیز چھوڑی، اب تو مجھے پتہ نہیں. ابھی 2-3 سال پہلے یورپی یونین نے بہت شرطیں لگاتی رہتی، کبھی یہ شرط پوری کرو، یہ شرط پوری کرو، یہ شرط پوری کرو، یہ شرط پوری کرو. ابھی 3 سال ہوئے، یورپی یونین نے ایک اور شرط لگا دی کہ تمہارے ہاں، تمہارے قوانین میں، سرکاری دستاویزات میں کنبے کا جب ذکر ہوتا ہے تو کنبے کا سربراہ مرد کو لکھا جاتا ہے، کہ مرد کنبے کا سربراہ ہے. یہ انسانی حقوق کے، مرد عورت کے مساوات کے خلاف ہے. یہ مرد اور عورت کے مساوات کے خلاف ہے. ہم نے یہاں وعدہ کر رکھا ہے مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق پر ہمارا عقیدہ ہے. یہ لفظ کیا پڑا تھا؟ کہ مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق کے بارے میں اپنے عقیدے کی ہم نے تصدیق کر دی ہے. مرد اور عورت برابر ہے، اور تم کنبے کا سربراہ کس کو لکھتے ہو؟ مرد کو، کیونکہ مساوات کے خلاف، مرد اور عورت کی مساوات کے خلاف ہے. کنبے کی بات ہے نا، سو امریکی سپریم کورٹ میں کچھ عرصہ ہوا ایک ریٹ دائر ہوئی تھی کہ بین الاقوامی قانون بھی اور امریکی دستور بھی کہتا ہے مرد اور عورت میں مساوات ہے، کوئی فرق نہیں. تو جب بھی اللہ کا ذکر کرتے کہتے ہیں اللہ کہتا ہے، اللہ کہتی ہے کیوں نہیں؟ میں ریٹ کی بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کی ریٹ کی بات کر رہا ہوں. ریٹ دائر ہوئی کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرتے اللہ کہتا ہے، اللہ کرتا ہے. تو یہ اللہ کرتا ہے لکھتے ہو، اللہ کرتی ہے نہیں لکھتے ہو، تو یہ مساوات کے خلاف ہے. اللہ کو کبھی اللہ کرتا ہے کہتا ہے، کبھی اللہ کہتی ہے، کبھی یہ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کبھی اللہ کہتا ہے، کبھی اللہ کہتی ہے. دماغ خراب ہو گیا تو یہ سپریم کورٹ کی بات کروں، کوئی حرج نہیں. اللہ شی اللہ شی اللہ کہتا بھی ہے، اللہ کبھی کبھی کہتی ہے. یا انہوں نے اعتراض کر دیا کہ تمہارے قوانین میں کنبے کا سربراہ کس کو لکھا جاتا ہے؟ مرد کو. اور یہ مرد اور عورت کی مساوات کے کیا ہے؟ خلاف ہے، اس کو ختم کرو. ترکی کی قومی اسمبلی نے باقاعدہ قرارداد کر کے، فیصلہ کر کے ختم کیا کہ ہم اپنے ملک میں یہ قانون ختم کرتے ہیں کہ مرد کو کنبے کا سربراہ لکھا جاتا ہے. اس کے باوجود یورپی یونین کی رکنیت، یہ دوران شادی بھی سمجھ میں آ گیا. تیسرا کیا ہے؟ فسخ نکاح. اس کا ذکر چھیڑ دیتا ہوں، تفصیل سے کل بات کروں گا ان شاء اللہ. فسخ نکاح میں دونوں کا حق کیا ہے؟ برابر ہے. جس طرح مرد کو طلاق کا حق ہے، عورت کو بھی اسی طرح برابر کا طلاق کا. آپ یہ دیتے ہیں مرد کو، آپ طلاق کا حق دیتے ہیں، عورت کو طلاق کا حق دیتے ہیں، مطالبہ طلاق کا حق دیتے ہیں آپ اس کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اگر خاوند عورت کے مطالبہ حق پر طلاق نہ دے، عورت کو کسی رجوع کا بھی حق دیتے ہیں، کسی اتھارٹی کی طرف رجوع کا حق بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہ، تحکیم یا قضا. عورت کو مطلقا محروم نہیں کیا آپ نے، عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے لیکن مطالبہ طلاق کا حق. اور اگر خاوند مطالبہ طلاق کو منظور نہیں کرتا تو ایک اور اتھارٹی کی طرف عورت کو رجوع کا حق بھی ہے. وہ اتھارٹی کون سی ہے؟ تحکیم یا قضا. اور ان کو، تحکیم یا قضا کو، اگر خاوند ظالم ہے تو خاوند کی مرضی کے بغیر بھی فسخ نکاح کا حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں. مطلق انکار نہ کر دے کہ ہم عورت کو کوئی حق نہیں دیتے، صرف ترجیحات کا فرق ہے. مرد کو براہ راست طلاق کا حق ہے، عورت کو مطالبہ طلاق کا حق ہے. مطالبہ طلاق پر خاوند طلاق نہیں دیتا تو ایک اور اتھارٹی کی طرف رجوع کا عورت کو حق حاصل ہے. اور اس اتھارٹی کا یہ اختیار ہے کہ اگر خاوند ظالم ہے، وجوہ ہے خلا کے وجوہ درست ہیں، تو حکم کو اور قاضی کو فسخ نکاح کا حق ہے یا نہیں ہے. اس لیے مطلقاً عورت محروم نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ رہے؟ ہاں، ترجیح ہے. برابر کا حق دیں گے بڑا غرق ہو جائے گا. عورت کا بالواسطہ حق ہے اور مر خاون کا براہ راست حق ہے. وہ اس لیے لرجال علیہ درجہ، وہ نظم کے لیے ضروری ہے. خاندان کے نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. ورنہ وہی ہوگا جو برطانیہ میں کہتے ہیں، برطانیہ کا معروف ہے، 3W کا کوئی اعتبار نہیں. ایک عام محاورہ، 3W کا، 3W ایسے ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں: وومن، ویدر، ورک. وومن، ویدر، ورک. موسم کا کوئی اعتبار، خطر لندن کے موسم کا کوئی اعتبار. ابھی بالکل صاف ہے، 10 منٹ کے بعد بارش برس رہی ہے. ابھی بارش برس رہی ہے اور 10 منٹ کے بعد پھر وہ بالکل صاف دھوپ چپک رہی ہے، کو پتہ نہیں ہوتا. وہاں ملازمت کو تحفظ حاصل نہیں ہے. صبح آپ 10 سال سے کام پہ جا رہے ہیں، صبح کو آپ کے کمپنی کے مالک نے تنخواہ دی ہے، کل آپ نے نہیں آنا جی، چھٹی، کوئی تحفظ، وہاں ملازمت کو کوئی تحفظ قانونی حاصل نہیں، جب چاہیں تو ایک ہفتے کی تنخواہ دے کے چھٹی کرا دیں، اور بیوی کو کوئی قانونی تحفظ بیوی کا کوئی حق حاصل نہیں، پتہ نہیں صبح گئی تھی بیوی نہیں، شام کو گھر آئے گی کہ نہیں آئے گی، شام کو گھر میں داخل ہوتے میاں بیوی تھے پتہ نہیں صبح کو، اور وہاں یہ بھی مسئلہ ہے، یہاں طلاق ہوتی ہے تو گھر سے کون کس کو نکالتا ہے، وہاں بیوی خاوند کو نکالتی ہے، میں قانون کی بات کر رہا ہوں، وہاں عورت کو تحفظ حاصل ہے، وہاں خاوند گھر سے نہیں نکلے گا، بیوی گھر سے نہیں نکلے گی، کون نکلے گا، خاوند نکلے گا، چھٹی کرو بھائی، ابھی پچھلے سال نیو یارک میں مکی مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک بڑے معزز شریف آدمی تو ہر سال مجھے ملتے گھر لے جاتے، وہ مسجد میں ڈیرا ڈالے بیٹھے بستر لگایا ہوا اور ہماری چائے خدمت مدمت کر رہے ہیں، بڑا بہت، میں نے مجھے سمجھا اس کو کیا ہوا غریب کو، کہتا ہوم لیس ہو گیا، ہوم لیس اصطلاح، بیوی لڑکے لڑی ہے اور اس نے گھر سے نکال دیا، بیوی نے خاون کو گھر سے نکال دیا اور عدالت نے فیصلہ دیا کہ 3 مہینے تک تم گھر نہیں جا سکتے، جس کو سزا ملی ہے 3 مہینے سے مسجد میں، وہ یہ سہولت ہے جو مسجد ہے، مسجد میں رہ رہا 3 مہینے یہاں گزارے گا، ہمیں چائے وائے پکا کے کھل پلائے گا، اور پھر بیوی اگر اجازت دے گی تو گھر جائے گا، ورنہ نہیں، گھر اس کا ہے، خرچہ بھی 3 مہینے کا اس نے دینا، ابھی مان پھکو میرا ہمارے اسی کے دن ہے، گھر کا سارا بل شل ساری لے کے گھر جا نہیں سکتا، تو یہ کہتے ہیں وہ ورک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وومن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ویدر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو یہاں وہاں یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں شام کو بیوی صبح رہے صبح تک بیوی ہے کہ نہیں ہے، اور صبح دفتر گئی تھی تو پتہ نہیں شام تک بیوی بطور بیوی واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ وہاں کا سسٹم ہے، کہتے ہیں کہ عورت کو بھی طلاق کا برابر کا حق دو، بس ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، بات کی طرف، ہمارے ہاں ہمارے حکمران جو ہے نا اس کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں بھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے یہ طریقہ اختیار کیے گا ایوب خان کے زمانے میں اس دفعہ کی بنیاد پہ، مغرب کا مطالبہ ہے کہ عورت کو قانوناً طلاق کا حق دو، بنیاد کیا ہے یہ دفعہ، کہ جس طرح مرد کو طلاق کا حق ہے عورت کو بھی طلاق کا حق دو، ہم نے کیا کیا، ہم نے سن 64-63 میں ایک کام کیا، یہ نکاح آلی قوانین نافذ ہوئے، نکاح فارم دیکھیں پر بھی کیا اپنے کے دوسروں کے، اللہ اپنے بھی کروائے، زبردست سامعین کا نہیں، وہ تو نکاح وہ تو قانونی کوئی حل کی بات نہیں، اس میں ایک خانہ ہے، کبھی آپ غور سے دیکھیں، آپ ابھی تک شاید آپ نے نہ دیکھا ہو، میں بتاتا ہوں آپ کو، امت تفویض طلاق کا ایک خانہ ہے، سوال ہے کیا خاوند نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے، سوال یہ نہیں، خانہ تفویض طلاق کا حق ہے یا نہیں ہے، شرن پورا مستقفقہ کا باپ ہے، پورا خاوند اگر عورت کو اپنا طلاق کا حق منتقل کر دے، تفویض کر دیا، تو عورت کو طلاق کا حق ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، اب یہ وہاں لکھ دیا، کیا خاوند نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے، اب نکاح خان نہ اس سے پوچھتا ہے نہ اس سے پوچھتا ہے، یس کرے گا تو یہ حق کس نے دیا ہے، اور کراس کرے گا تو حق کس نے کینسل کیا ہے، یہ طلاق یہ حق یہ استعمال کرتا ہے نکاح خان، ایک اس نکاح میں وہ نکاح خان فارم پور کر رہا تھا، اس پر آیا تو میں دیکھ رہا تھا، مجھے دیکھ کیا کرتا ہے، تو اس کو کراس کر، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، کہتے کراس لگا رہا ہوں، میں نے اس سے پوچھا نہیں جی، میں نے کہا یہ تفویض طلاق تم نے کرنی ہے یا اس نے کرنی ہے؟ کہنا کچھ سے پوچھ لو بھائی، یہ کرنے کا حق اختیار بھی کس کا ہے؟ اس کا، اور نہ کرنے کا اختیار بھی کس کا ہے؟ تم کیسے کلاس لگا رہے ہو؟ کوئی غلطی ہو گئی؟ میں نے کہا اس سے پوچھ لو غریب سے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس کو نہ اس کو پتا ہے نہ اس کو پتا، کسی کو کچھ پتا نہیں، وہ کلاس اس وقت بڑا عجیب لطیفہ ہوا، لطیفہ سنا دوں کہ کل سناؤں؟ کل سناؤں. ہمارے پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی معروف خاتون ہیں ابھی، اب نام نہیں لوں گا، ابھی ہیں. وہ ایک شخص کے نکاح میں تھی، میکے گئی، 6-7 مہینے 8 مہینے کے بعد نیا نکاح کر لیا. وہ خاوند نے کہا خدا کا مطلب میری بیوی ہے، یہ سے نیا نکاح کدھر سے کر لیا؟ اس نے کہا میں تمہاری بیوی نہیں رہی تھی، نہیں رہی. کیسے؟ تم نے نکاح کے فارم میں مجھے طلاق کا حق تفویض کیا تھا، میں نے وہ حق استعمال کیا، خود کو طلاق دی ہے، عدت گزاری ہے، نہ میں کریں قانون کے خلاف بات کیا نہ شریعت کے خلاف بات، مجھے تفویض طلاق تم نے کی تھی، میں نے وہ حق استعمال کیا ہے، خود کو طلاق دی ہے، طلاق دینے کے بعد عدت گزاری ہے، عدت گزارنے کے بعد کیا کیا ہے؟ نکاح کر لیا. اس نے کہا میرے فرشتوں کو نہیں پتا بھائی، میں نے نہیں کیا. بات عدالت میں چلے گی کہ میری بیوی ہے، میں نے طلاق نہیں دی، یہ دوسری جگہ نکاح کر کے بیٹھ گئی ہے. عدالت نے کہا ٹھیک ہے فارم منگواؤ. بھائی فارم ریکارڈ میں تو ہوتے ہیں، 4 فارم پر ہوتے ہیں، ایک لوکل ریکارڈ میں ہوتا ہے، ایک ضلع کے ریکارڈ میں ہوتا ہے، ایک اس کو ملتا ہے، ایک اس کو ملتا ہے، ریکارڈ سے فارم منگواؤ. بھائی فیصلے اس پہ آ گیا کہ کیا خاوند نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے؟ آگے اگر یس ہے تو کیا کر دیا ہے، اور اگر کراس ہے تو اس پہ فیصلہ آ گیا. عدالت نے موقع فارم منگوا لیا، اس پہ یس لکھا ہوا تھا. کہتا مجھے کچھ پتہ نہیں، یس لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے ختم. اب یہ مسئلہ شرم الگ ہے کہ قاضی کے فیصلے سے پہلے نکاح ختم ہوا یا نہیں ہوا، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن فیصلہ ہو گیا. اب اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ طلاق کا حق کس نے تفویض کیا، خاوند نے یا نکاح خان نے؟ یہ نکاح کا حق کس نے تفویض کیا اگر اس صورت میں؟ باقی باتیں کل انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.